آج جو اشعار میں پیش کر رہا ہوں وہ ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز بیت شاعر اسلام حضرت مولانا خالد اقبال طائف صاحب کے اشعار ہیں. اور جتنے بھی مضامین میں نے تشریح کے پڑھ کے سنائے ہیں وہ سب کی سب تشریح ہمارے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے خلیفہ و مجاز بیت اور ہمارے گمان میں ہمارے شیخ کے سب سے زیادہ قریب اور مزاج شناس اور طویل تقریباً نصف صدی کے صدیق و رفیق اور جانثار خدام میں سے تھے. اور ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر بھی بہت اونچے درجے کے خاندان میں پیدا فرمایا اور ان کو بڑی فہم و فراست عطا فرمائی. خاندان کا نسب بھی اعلیٰ تھا, سید بھی ہیں, اور علاوہ اس کے دنیاوی جاہ بھی عطا فرمائی تھی. ان کے والد محترم انگریز کے زمانے کے ڈپٹی کلکٹر تھے, اور اس زمانے میں علی گڑھ میں پڑھنے والے بڑے قابل سمجھے جاتے تھے, تو علی گڑھ کے بی کام بھی تھے اور مال کے اعتبار سے بھی بڑے صاحب حیثیت تھے. لیکن وہ یہ ہے کہ خدا کی محبت جب دل میں گھر کر جاتی ہے تو پھر وہی حال ہوتا ہے کہ این چنی شیخ گدائے کو بکو عشق آمد لا ابالی فتقو, کہ جب عشق آ جاتا ہے اللہ تعالی کی ذات کا تو پھر کسی قسم کی اس میں انا باقی نہیں رہتی, وہ فنا ہو جاتا ہے, اپنی ذات کو بھی بھول جاتا ہے. یہی حال ہمارے حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ جو ہمارے شیخ ثانی تھے, ہم نے ان کا حال دیکھا کہ طبیعت میں انتہائی نفاست, انتہائی نظافت اور نزاکت تھی, لیکن جب فنا ہوئے تو وہ نظافت اور نزاکت باقی تو تھی, وہ لطافت بھی باقی تھی, لیکن خاطر میں نہ لاتے تھے اس کو. طبیعت کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو بہت ناگواری ہوتی تھی, لیکن اس کو برداشت کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے تھی. لیکن جہاں شریعت کا معاملہ آتا تو انتہائی سخت تھے, اصولوں میں بے حد نرم تھے لیکن اصول کی پابندی پہ بڑے سخت تھے, اور خصوصاً حب شیخ میں, جہاں شیخ کی محبت اور شیخ کے آداب میں اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی, ہم سے بھی ہوتی تھی, تو اس وقت جو ہے ان کی نگاہیں بدل جاتی تھی. در حقیقت وہ اللہ ہی کی محبت تھی اور دین ہی کی محبت تھی تاکہ ہماری اصلاح ہو, اور شیخ کی بے ادبی یا شیخ کے ساتھ بے اصولی کر کے ہم خراب نہ ہو جائیں, ہم برباد نہ ہو جائیں, ہم نقصان نہ اٹھا لیں. تو یہ بھی انتہا درجے کی محبت تھی. غرض ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ جو ہمارے شیخ اول تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے صاحب نسبت تھے, اور ہمارے شیخ اول نے بھی اپنے بزرگوں کی ہمیشہ صحبت میں رہے, اور اپنی جوانی بھی, ادھی عمری بھی یہاں تک کہ بڑھاپے نے آپ کو آ لیا. حضرت مولانا شاہ ربیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت والا ہردوئی رحمہ اللہ کے ہردوئی کے نام سے جانے جاتے تھے, ہندوستان ہردوئی میں حضرت والا مولانا شاہ ربیع الحق صاحب رحمہ اللہ کی رہائش تھی, تو ہمیں آخر میں بھی آخر سانس تک اپنے شیخ کا سایہ اپنے سر پر رکھا. اور یہی حضرت والا کی تعلیم تھی ہمارے کہ ہمیشہ اپنے سر پر کسی بڑے کا سایہ رکھو. سہارت یہ کہ یہ تشریح جو میں پڑھ کے سناتا ہوں ساری کی ساری مضامین محبت ہیں. اس میں بہت دفعہ ہمیں کوئی علمی بات نظر نہیں آتی, مسائل کا بیان نظر نہیں آتا, لیکن ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو سر فہرست رکھا بیان میں. اگرچہ ہمارے حضرت نے مسائل بھی بیان فرمائے ہیں اور علمی باتیں ایسی ایسی گہری علمی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ علماء بھی حیران رہ جاتے تھے, بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے تھے. تو کتابوں میں سب موجود ہے الحمدللہ مضامین, لیکن یہ جو مضامین ہیں خاص اللہ تعالیٰ کی محبت کے ہیں, اور یہ اتنا اہم مضمون ہے کہ سب سے اہم مضمون ہے. اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جس دل میں خدا تعالیٰ کی محبت آ جائے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے. از محبت شاہ بندہ می شود, کہ محبت شاہ کو غلام بنا دیتی ہے. از محبت شاہ بندہ می شود, از محبت تلخ ہا شیریں شود, کہ محبت ایسی چیز ہے کہ تلخ کو بھی شیریں بنا دیتی ہے. تو یہ محبت اگر ہمیں حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی تو پوری شریعت پر اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جیسا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ مزیدار بھی ہو جاتا ہے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. تو بنیادی چیز محبت ہے. ہمارے حضرت نے اس کی مثال میں فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا مولانا شاہ ربیع الحق صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے حرم شریف میں پوچھا, حرم کعبہ شریف میں, کہ میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ بھی یہاں حاضر ہیں مکہ شریف میں, اور اس وقت ان کی مجلس ہوتی ہے کسی مکان میں جہاں وہ ٹھہرا کرتے تھے, تو وہاں مجلس ہو رہی ہے, تو میں اس وقت طواف کروں یا ان کی مجلس میں جاؤں؟ ظاہر ہے ان کو محبت تھی اور ایک تردد میں کشمکش میں تھے. ایک طرف شیخ کی مجلس ہو رہی ہے, دل وہاں بھی اٹکا ہوا ہے, اور ایک طرف اتنا مقام مقدس ہے, کعبۃ اللہ ہے, طواف ہے, طواف کی نعمت ہے. مکہ شریف میں جا کر سب سے بڑی اور اہم اور پرلطف عبادت طواف ہی ہے. تو حضرت مولانا شاہ ربیع الحق صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو, آشوب چشم ہو, تو قرآن شریف کی تلاوت کرے گا یا پہلے ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ انہوں نے کہا جناب ڈاکٹر کے پاس جائے گا تاکہ آنکھیں درست ہو جائیں, اس کے بعد وہ صحیح سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکے گا. حضرت ہردوئی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیخ کی مجلس میں دل بنایا جاتا ہے, دل بنتا ہے, جب دل بن جائے گا تو تم قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ کرو گے. اور پہلے اگر آشوب چشم کے ساتھ یعنی دل کے بگاڑ کے ساتھ جو تلاوت کی جاتی ہے, ثواب تو اس میں بھی ملے گا, اللہ تعالیٰ کسی کو ثواب سے تو محروم نہیں فرماتے, لیکن اس کا جو درجہ ہوگا اس کے مقابلے میں جب دل بن جائے گا اور تم تلاوت کرو گے تو اس کا درجہ کہیں زیادہ بڑھ جائے گا. اور ہمارے شیخ ثالث تیسرے شیخ جو ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں, بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں, بہت علماء کے پیر ہیں, اور امیر محبت ہیں, امیر کاروان محبت, وہ فرماتے ہیں اور وہ کیا فرماتے ہیں، تمام قرآن و حدیث ہمارے بزرگوں کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں قرآن و حدیث سے مدلل ہوتی ہیں. تو آپ حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اے کعبہ تیری عزت، تیری آبرو، تیری عظمت تسلیم ہے، لیکن مومن کی آبرو تجھ سے بڑھ کے ہے. مومن کا مقام، مومن کا دل، اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے بھی مثال فرمائی تھی کہ دیکھو کعبۃ اللہ کے اندر شرک کے زمانے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبے کے اندر، لیکن کعبے میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ان بتوں کو اپنے اندر سے نکال دے. اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ نے محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں ایک دن آیا کہ وہ بت جو کعبے میں 360 بت تھے وہ سب نکال دیے گئے. تو ہمارے دلوں کے اندر غیر اللہ کے جو بت ہیں وہ بھی کوئی انسان ہی نکالے گا، کوئی کامل ولی نکالے گا. جو غیر اللہ کے بت ہمارے دل میں بسے ہوئے ہیں، ایک تو پتھر کے بت ہوتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے، تو وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن دل کے اندر جو غیر اللہ کے بت ہیں ان کو بھی نکالنا انتہائی ضروری ہے. تو ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اب انبیاء علیہ السلام کا تو سلسلہ ختم ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، لیکن رجال اللہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں اور قیامت تک رجال اللہ آتے رہیں گے، یعنی اولیاء کرام کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں رہے گا تب قیامت آئے گی. اور اس پہ حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ ایک اللہ کہنے کی کیا قیمت ہے، کہ اس ایک اللہ کے نام نے پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے، قیامت آنے سے رکی ہوئی ہے. ایک اللہ کے نام کی کیا عظمت ہے، اللہ کا نام کتنی عظمت والا ہے، کتنا مبارک ہے. غرض یہ کہ دل کے اندر جو بت چھپے ہوئے ہیں غیر اللہ کے، یعنی کہ بدنگاہی کا بت، بدگمانی کا بت، غیبتوں کا بت، تکبر کا بت، عجب کا بت، حسد کا بت، برے اخلاق کا بت، حقیقت میں تو دو ہی قسم کے امراض ہیں بنیادی طور پر، جس کی ساری یہ جڑیں ہیں، جتنی بیماریاں ہیں دل کی، اور اس میں سے دو ہی جو ہے ان کی بنیاد ہے، جاہی بیماریاں اور باہی بیماریاں. جاہی یعنی اپنے کو کچھ سمجھنا، تکبر. جتنی بیماریاں ہیں جاہی ہو تکبر ہی سے، تکبر ہی کی شاخ ہے. اسی طرح سے شہوت کی بیماری ہے، جتنی بیماریاں باقی ہیں حسد وغیرہ یہ شہوت سے آتی ہیں، تو ان کی بنیاد جو ہے وہ شہوت ہے، یعنی باہی بیماریاں. تو یہ تمام غیر اللہ جو دل میں ہیں ان کو نکالنے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ کعبہ شریف میں لوگ طواف کر رہے ہیں، لیکن وہاں حال کیا ہے، جو ہاتھ دعا کے لیے گڑگڑاتے تھے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ سے گریہ گزاری میں مصروف تھے جب سے یہ موبائل آیا ہے، دیکھیں کہ کعبہ شریف میں بھی فتنے سے باز نہیں رہ سکے. کعبہ شریف میں طواف کے دوران سیلفیاں بن رہی ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، ایسے ایسے مناظر پیش آتے ہیں وہاں کہ حیرت زدہ انسان رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کعبہ شریف کی طرف پیٹ ہے اور اپنی سیلفی بنا رہے ہیں پیٹ، اور ایک جگہ دیکھا کہ بچہ کرسی لے کے آیا، کرسی کے اوپر چڑھ گیا، اور وہاں چڑھ کے، کیونکہ مردوں میں اتنے ہجوم کے اندر کعبہ شریف، اتنے چھوٹے سے بچہ اپنی سیلفی نہیں بنا سکتا تھا جس میں کعبہ ہے، لہذا کرسی پہ کھڑے ہو کے اس نے وہ سیلفی بنانا شروع کی اور دھڑام سے نیچے گر پڑا. مائیں اپنے بچوں کی سیلفیاں بنا رہی ہیں، کیا کیا ہو رہے ہیں فتنے. غرض تو مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف کعبۃ اللہ سے کام لینا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اتنے انبیاء کرام کو کیوں بھیجتے دنیا میں، اور انبیاء کرام نے کیسی کیسی تکالیف، خصوصاً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکالیف اٹھائی ہیں کسی نبی نے ایسی تکالیف نہیں اٹھائی، جتنا رنج و غم آپ کو پہنچا کسی نبی کو ایسا رنج و غم نہیں پہنچا، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اس دین کے لیے بہا، کیوں اتنی تکالیف دی جبکہ اللہ کے پیارے تھے، سب سے مقبول ترین تھے؟ تو معلوم ہوا کہ دین کے پھیلانے کے لیے رجال اللہ، کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کی بھی ضرورت ہے، رجال اللہ اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام جو دین کی باتیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، محبت سے سمجھاتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جتنے مضامین اب تک یہ تشریح کے اور یہ اشعار بھی اشعار محبت ہی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی ہے، اگر ہم سمجھیں، اگر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان مضامین میں ہمیں عجمی باتیں بہت کم ملیں اور مسائل بہت کم ملیں، لیکن بنیاد چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا بھی اور تمام بزرگان دین کی ہمیشہ سے یہ جدوجہد اور کوشش رہی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھر دی جائے۔ تو جب محبت آ جاتی ہے، جیسے پہلے زمانے میں سٹیم کے انجن ہوتے تھے اور اس میں آگ اور کوئلہ جلا کر پانی کی بھاپ بنا کر اس میں طاقت حاصل کرتے تھے، تو اگر انجن ٹھنڈا ہو تو اس کو دھکیلنا بھی مشکل ہے اور وہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، لیکن اسی انجن کے اندر جب کوئلہ اور آگ لگا دی جائے، کوئلہ ایندھن میں آگ لگا دی جائے، تو بھاپ بنتی ہے اور اس کی طاقت سے خود وہ انجن بھی دوڑتا ہے، اور ساتھ میں ایک لمبی لائن مال گاڑی کی اور مسافر بردار ڈبوں کی وہ بھی چلی جاتی ہے اس کے ساتھ دوڑتی ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی خاصہ ایسا ہی ہے کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، وہ دل اللہ کے راستے میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، تیز گام ہو جاتا ہے۔ تو یہ مضامین بڑے کام کے مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کاملہ سے نوازے اور ان تشریحات سے اور اشعار سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے نواز دے۔ آج جو اشعار میں پیش کر رہا ہوں یہ طائف صاحب کے اشعار ہیں، میرے پاس یہ مکمل کلام تو نہیں ہے، جہاں سے شروع ہو رہا ہے میں وہیں سے تشریح شروع ہو رہی ہے وہیں سے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ منزل بھی اب امید ہے مل جائے گی ہمیں، منزل بھی اب امید ہے مل جائے گی ہمیں، اتنا ہے کہ محرم زیادہ تکا۔ ہمارے طائف صاحب کے اشعار کافی مشکل اشعار ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ تو خالی سر ہلاتے ہیں اور بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں۔ ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ کیونکہ خود بھی اشعار حضرت کے ہوئے ہیں اور بہت ہی فہیم، بہت ہی فقیہ انسان تھے، تو بہت بہترین تشریح فرماتے تھے، تشریح میں ابھی سناتا ہوں۔ منزل منزل اب امید ہے مل جائے گی ہمیں، منزل بھی اب امید ہے مل جائے گی ہمیں، اتنا راستے کو، اور محرم یعنی اس کا جاننے والا، یعنی رہبر تک ہم پہنچ گئے، اپنے شیخ تک، پیر تک پہنچ گئے تو منزل مل ہی جائے گی، اب اللہ تک پہنچ ہی جائیں گے۔ منزل بھی اب امید ہے مل جائے گی ہمیں، منزل بھی اب امید اتنا تو ہے کہ محرم جادا تکا گئے، اتنا تو ہے کہ محرم جادا تکا گئے، یعنی جس کو کچھ نظر نہیں آتا، اور دیدہ بینا یعنی جو شیخ کو دیکھنے والی آنکھ، دیدہ بینا تک آ گئے یعنی وہ آنکھیں جو دیدہ بینا ہیں مبارک ہوں کہ اس تک ہم جیسے نابیناؤں کو رسائی ہو گئی، یعنی شیخ کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کر رہی ہے، تو اس بینا تک ہم آ گئے ہیں، ہم اندھے ہیں، ہم اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، ابھی اللہ کی محبت ہمارے قلب میں جاگزی نہیں ہوئی، پیوست نہیں ہوئی، تو ہم اندھے ہیں، ہم کچھ دنیا بھی کر ڈالتے ہیں یا بہت سے دنیا داری ہیں، گناہوں کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اگر ہم بینا ہوتے، اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کیا ہوتا، اللہ سے قربت ہوتی، اللہ کی معرفت و محبت حاصل ہوتی، تو ہم شریعت تک دیوانوں کی طرح چلتے ہیں، اللہ کے دیوانے ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کور چشم ہیں، اندھے ہیں، گویا کہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور شیخ جو کامل، شیخ کامل ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، کامل بھی ہوتا ہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ شریعت کا دیوانہ ہوتا ہے، تو ہم اس تک آ گئے ہیں، آنکھوں کو ایسی آنکھیں مبارک ہو دو سو، کیا کہ حضرت آپ نے اس کی تشریح حضرت والا رحمہ اللہ کے سامنے فرمائی تھی جو بہت عجیب و غریب تھی، اب دوبارہ فرما دیجئے، اس پر ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی کی مٹھاس یعنی حلاوت ایمانی اب یقینی ہو گئی، اس لیے کہ تلخی بادہ یعنی شراب میں جو تلخی ہے اس تک ہم پہنچ گئے، وہ کون سی تلخی ہے، کیا تلخی ہے، مجاہدات کی تلخی، نظر بچانے کی تلخی، اس لیے یہ شراب ہے ذرا، لیکن ذرا تلخ ہے، اس تک تو ہم پہنچ گئے، اب اس کی شیرینی ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نظر بچانے پر حلاوت ایمانی کا وعدہ کیا ہے، وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ إِذَا دَخَلَتْ قَلْبَ اللَّهِ تَخْرُجُ مِنْهُ أَبَدًا فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى بَشَارَةِ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ لَهُ، حدیث قدسی میں ہے، من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، پوری حدیث اس طرح ہے جو ہم نے سنی ہے، ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر میں بجا ہوا ہے، من ترکہ مخافتی، جس نے میرے خوف سے، میری خاطر سے اپنی نظر کی حفاظت کی، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت اپنے دل میں موجود پائے گا، ایمان کی مٹھاس اس کو مل جائے گی، تو یہ وہ شیرینی ہے, اور یہ شیرینی حاصل ہوتی ہے مجاہدات سے, تکلیف اٹھانے سے, نفس کی تکلیف اٹھانے سے. اور یہ نفس کی تکلیف اٹھانا اور مجاہدہ کرنا یہ شیخ کے ذریعے سے ملتا ہے. یہ مجاہدے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو تقوی اختیار کرو, اور اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو صدیقین کی صحبت میں رہنا ہوگا, سچوں کی صحبت میں رہو اگر تقوی چاہیے تو. اس کا ذریعہ بتایا ہے آگے کہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. اور کونو جو ہے امر ہے اور اس میں استمرار ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہا کرو. اور اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, 14 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے روح المعانی. عرب میں اسی سے زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے, انہوں نے فرمایا کہ کتنا رہو, تو اس میں تفسیر میں لکھا ہے کہ اے خالطوہم لتکونوا مثلہم, کہ ان کے ساتھ اتنا رہو, ان کے ساتھ اتنے ملے جلے رہو, اتنا رہو کہ ان کے جیسے ہو جاؤ. یعنی کہ ان کے اخلاق باطنی کو جذب کر لو, ان کے ظاہر جیسا اپنا ظاہر بناؤ, ان کے باطن جیسا اپنا باطن بناؤ. اتنا رہو کہ ان کے ظاہر جیسا ہمارا ظاہر ہو جائے, ان کے باطن جیسا ہمارا باطن ہو جائے. تو اس پر یہ مفسرین نے فرمایا ہے وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ, جب اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حلاوت ایمانی عطا فرما دیتے ہیں, اذا دخلت قلبا, جب وہ قلب میں داخل ہو جاتی ہے, لا تخرج منه ابدا, تو وہ کبھی بھی نکلتی نہیں ہے. ففیہ اشارۃ الى بشارۃ حسن خاتمہ, تو اس میں اشارہ ہے کہ ہمارا جس کو بھی یہ حلاوت ایمانی نصیب ہوگی اس کو حسن خاتمہ نصیب ہو جائے گا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب دنیا کا بادشاہ کسی کو کچھ انعام دیتا ہے, واپس لینا اپنی توہین سمجھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے, بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والے, وہ جب کوئی انعام عطا فرمائیں گے تو وہ ہرگز واپس نہیں لیں گے. ان کی شان سے بعید ہے کہ اسے واپس چھین لیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں چلتا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ بگڑ جاتا ہے, اس کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بزرگ اللہ کا ولی ہو اور وہ پھر بعد میں بگڑ جائے؟ ایسا ہوتا نہیں, کیونکہ وہ پہلے ہی سے اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا. اسی لیے بہت سے لوگ اسلام لائے اور بعد میں مرتد بھی ہو گئے. تو کیا ہوا کہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں تھے. اللہ تعالی ہمیں مقبول فرما لے اپنی رحمت سے. تو حلاوت ایمانی جب عطا ہو جاتی ہے, بعض لوگ شروع کرتے ہیں دین کے اندر محنت کرنا شروع کرتے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ پھر برے راستے پہ چلے گئے. تو معلوم ہوا کوئی جذب ہوئے نہیں تھے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جذب ہو گئے لیکن جذب ہوئے نہیں تھے, کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنا بنا لیں, جذب فرما لیں, پھر وہ ساری کائنات کی طاقت مل کر بھی اس کو اللہ سے جدا کرنا چاہے وہ جدا نہیں سکتا. غرض یہ کہ مجاہدے کی توفیق بھی اولیاء اللہ ہی سے ملتی ہے, ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے, تو اللہ بھی اللہ والے سے ملتا ہے. یہ نہیں ممکن ہے, عادت اللہ یہ نہیں ہے کہ کتابیں پڑھ کر کوئی ولی اللہ ہو جائے, کوئی مقبول ہو جائے. عادت اللہ نہیں ہے, اللہ کو قدرت تو ہے, لیکن راستہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا پڑے گا, وہاں سے تمہیں تقوی ملے گا. تو فرمایا کہ جب کوئی نظر بچاتا ہے تو اللہ اس کو ایسی مٹھاس دیتا ہے کہ وہ اس کو اپنے دل میں پاتا ہے, خالی محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ موجود پاتا ہے. حلاوت ایمانی موجود ہوتی ہے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. تلخی وعدہ تک, اس شعر میں کیا عمدہ کنایا ہے, ہر ایک سمجھ بھی نہیں سکتا, بہت بہترین شعر ہے. تلخی وعدہ یعنی اللہ کے راستے کے مجاہدات. اللہ کے راستے کے غم میں بظاہر تلخی ہے, لیکن یہ ضمانت ہے کہ اب شیرینی حیات اس کو فوری عطا ہونے والی ہے. شیخ کے صدقے میں تلخی وعدہ تک تو پہنچ گیا, یعنی مجاہدے کی توفیق ہونا شروع ہو گئی. اب شیرینی مٹھاس اور حدیث کا وہ وعدہ کی مٹھاس یقینی ہے, اب حلاوت ایبانی کا ملنا یقینی ہو گیا, کیونکہ شیخ کے صدقے میں ہمیں مجاہدات کی تلخیوں کو برداشت کرنے کی توفیق ہونے لگی. تو اسی میں حلاوت اور شیرینی چھپی ہوئی ہے جو شیخ کے صدقے میں ملنا شروع ہو گئی. ماشاءاللہ طاہر صاحب کے اشعار کیا عمدہ ہوتے ہیں. تصوف میں ایسے رنگین اور ایسے جاذب شعر کم ہوتے ہیں جس میں تغزل بھی ہو. اس میں تغزل بھی ہے اور حقیقت بھی ہے. طائب صاحب ہی کا شعر ہے، دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں، دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا قیام گلشن اقبال میں رہا زیادہ تر، تو اسی کو حضرت نے یہاں فرمایا ہے، دعائیں دی ہیں مجھ کو صاحب گلشن نے گلشن میں، سرے شاخ غزل تب جا کے مہکا ہے سخن میرا، سرے شاخ غزل تب جا کے مہکا ہے سخن میرا. سرے شاخ غزل یعنی غزل کی شاخ کے سر پر پھول مہکتا ہے، شاخ کے سر پر پھول مہکتا ہے. دیکھیے شاعری کا یہ کمال ہے کہ پھول کا لفظ نہیں آیا، سخن خود پھول بن گیا. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ صاحب گلشن کی دعاؤں کے صدقے میں سر شاخ غزل یعنی غزل کی شاخ پر میرے سخن کا پھول مہک گیا. سر و چنار نے ہمیں جھک کر کیا سلام، سر و چنار نے ہمیں جھک کر کیا سلام، ہم پست قدر جھکا دیتے زیبا تکا گئے، ہم پست قدر جھکا سرو چنار بہت بلند درخت کا نام ہے. شاعر سرو یعنی بہت خوبصورت سے تشبیہ دیتے ہیں سرو کو، سرو کا درخت خوبصورت ہوتا ہے اور بالکل سیدھا بھی ہوتا ہے، اور چنار تو اس سے بھی بڑا بلند بڑا درخت ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں نے جو دین کے سرو چنار تھے، جب پتا چلا کہ اس قامت زیبا تک یعنی شیخ تک آ گئے تو وہ سلام کرنے لگے. اس قامت زیبا کی ایسی عظمت ہے کہ وہ ہم کو سلام کرنے لگے، ہماری عزت کرنے لگے. سرو چنار نے ہمیں جھک کر کیا سلام، ہم ویسے تو پست قد ہیں کچھ نہیں، لیکن قامت زیبا تک یعنی شیخ جس کی قامت ایسی ہے کہ بڑے بڑے سرو چنار اس پر فدا ہوتے ہیں، بڑی بڑی عظیم شخصیات اس پر فدا ہوتی ہیں، ہم اس تک پہنچ گئے. بھائی باتیں نہیں کرو، کیا کرتے ہو، آرام سے بیٹھو. ہم ویسے تو پست قد ہیں کچھ نہیں، لیکن قامت زیبا تک یعنی شیخ جس کی قامت ایسی ہے کہ بڑے بڑے سرو چنار اس پر فدا ہوتے ہیں، بڑی بڑی عظیم شخصیات اس پر فدا ہوتی ہیں، ہم اس تک پہنچ گئے. تو اس تعلق خاص کی وجہ سے وہ سرو چنار بھی ہمیں سلام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اس میں دیکھیے کہ کیا عمدہ تغزل ہے، ہر شعر میں بہترین تغزل ہے، بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں. واقعی یہی بات ہے، ہمیں کون پوچھتا جو آج لوگ یہ عزت دے رہے ہیں اور نام لے رہے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ روتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ اسی شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے جس کے ہم صحیح طرح سے ناز بھی نہیں اٹھا سکے، ان کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکے. یہ ان کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے، ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ورنہ کتنے پھر رہے ہیں انہیں کون پوچھتا ہے. بس شیخ کی نگاہ کرم پڑ گئی تو سب لوگ پوچھ رہے ہیں. جب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوا تو مولانا یونس پٹیل صاحب وہاں کے اکابر علماء میں تھے، دیوبند میں ٹاپ کیا تھا، بہت عزت تھی ان کی، اور ساؤتھ افریقہ کی جمعیت علماء کے صدر تھے جو جائز ناجائز معاملات کو دیکھتی تھی. مولانا عبد الحمید صاحب محتمم تھے، بہت بڑے دارالعلوم کے، بڑے بڑے اور بڑے بڑے بھی علماء تھے، لیکن جب تک حضرت والا سے تعلق نہیں ہوا اس وقت تک ایسے ہی تھا جیسے کہ عام محتمم کی عزت کرتے ہیں، جیسے عام عالم کی عزت ہوتی ہے، جیسے سب کی عزت ہوتی ہے. خود مولانا عبد الحمید صاحب نے فرمایا جیسے ہی حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ان کو اجازت دی تو جیسے شہد پہ مکھیاں گرتی ہیں لوگوں کا ان سے ایسا رجوع ہونے لگا. مولانا عبد الحمید صاحب نے خود کہا کہ حضرت کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن جب سے آپ نے اجازت دی اور آپ کے تعلق کے بعد اب ایسا ہے جیسے شہر پہ مکھیاں رجوع کرتی ہیں. ہم سے رجوع اس قدر ہو رہا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں عجب اور چاہ پیدا نہ ہو جائے، یعنی اپنے کو اچھا نہ سمجھنے لگے، بڑا نہ سمجھنے لگے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فون پر ٹیلی فونک خطاب فرمایا تھا کہ تشکر اور تکبر دونوں متضاد ہیں اور اجتماع ضدین محال ہے. جب آپ کے اندر شکر ہے, آپ شکر کر رہے ہیں, اس شکر کی وجہ سے تکبر تمہارے اندر ہو ہی نہیں سکتا. تکبر شکر کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں ضدے ہیں. یہ اجتماع ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی, اجتماع ضدین محال ہے. تشکر اور تکبر جمع نہیں ہو سکتے. تو آپ کے اندر تشکر ہے, اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پہ شکر ادا کر رہے ہو, تو تکبر کہاں سے آ گیا؟ تکبر تو جب ہو کہ اپنے اوپر نظر جائے کہ میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں. جب نظر اللہ پر ہے اور شیخ کی عنایات پر ہے, بس اپنے اوپر نظر ہی نہیں. اگر اپنے اوپر نظر ہوگی, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے, تو اس دن سمجھ لو کہ سب سے برا زوال آئے گا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اس سے بدتر ماتم کا دن کوئی نہیں ہو سکتا. بس دل ٹوٹا رہے, آدمی خود کو کچھ نہ سمجھے, بس سمجھ لو کہ کامیاب ہے. اس کو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا تھا, میرے سامنے بھی پڑھا تھا. یہ شعر حضرت پرتاپ گڑھی نے الہ آباد میں پڑھا جب حضرت کے ساتھ حاضری ہوئی تھی. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے, یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہ دل کی ہے آواز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, اور اس پر ہے مجھے ناز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما دے. حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب بندہ اپنی نظر میں برا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے, اور جب بندہ اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں برا ہوتا ہے. تو ہمارا یہی اعزاز ہے کچھ نہ ہونا, سلطان جہاں ہو کر بھی بے نام و نشان رہنا. یعنی اگرچہ دنیا بھر کے بادشاہوں سے زیادہ بلند مرتبہ رکھتے ہیں, لیکن بے نام و نشان اور گمنام رہتے ہیں, یعنی اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے. حالانکہ سلطان الاولیاء ہیں ہمارے حضرت رحمہ اللہ, کو کتنے بڑے بڑے علماء سلطان الاولیاء فرماتے تھے کہ اس دور کے اولیاء کے آپ بادشاہ ہیں, بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, اولیاء اللہ کے تاج ہیں. تو لیکن ہمارے حضرت کی یہ فنائیت, اور یہ فنائیت ہی حقیقت میں سلطان الاولیاء بنانے والی ہے. مرشد سے درد دل کا وہ تو شان ملا ہمیں, مرشد سے درد دل کا وہ تو شان ملا ہمیں, جو اسم سے چلے تو مسلمان تک آ گئے, جو اسم سے چلے تو مسلمان کے دل. یعنی گناہوں سے بچنے میں جو غم ہوتا ہے, اور اللہ کے راستے میں آدمی کو جو تھوڑے سے مجاہدات ہوتے ہیں, اسی سے اللہ کی محبت کا درد پیدا ہوتا ہے. تو شیخ کے ذریعے سے ہمیں وہ تحفہ ملا کہ نام والی ذات سے لے کے مسمع کہتے ہیں جس کا نام ہو, یعنی ذاکر سے مذکور تک پہنچ گئے. جس کا نام لیا تھا اس مذکور تک ہم پہنچ گئے, یعنی اللہ تک پہنچ گئے. اسم سے چلے تھے, یعنی اللہ اللہ کرنا شروع کیا تھا. شیخ سے جو درد دل نصیب ہوا, اس کی وجہ سے مسمع تک یعنی اللہ کی ذات تک پہنچ گئے. مرشد سے درد دل کا وہ تو شام ملا, جو اسم سے چلے لے تو مسمع تک آ گئے, یہ جان کر تر کے مما تک آ گئے, ہم آتے آتے تر کے مما تک آ گئے. شیر شیر کی بات بات خوشی محسوس ہو, ایمان میں ترقی محسوس ہو, اچھا لگے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. اگر بتکلف بھی کہہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم جیسے کور دل اور کور باطن کو کچھ تھوڑا حوصلہ ہو جائے گا, مگر یہاں بت کی طرح بیٹھے رہتے ہیں. جیسے بین بجاتا ہے سانپ اور مست ہو جاتا ہے, بس سر تو ہل رہا ہے لیکن تھوڑا سا بھائی اگر مزہ نہیں آ رہا ہے تو ایک تو بات یہ ہے کہ اگر نفع نہیں محسوس ہو تو یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ کوئی دکانداری نہیں ہے کہ کسی نے آنا شروع کیا تو مجبوراً یا مروتاً اب یہیں ہو گیا ہے. بعض لوگ بیعت کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پھنس گئے ہیں اور بڑے برے پھنسے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کا راستہ ہے، ہمارے مشائخ تو اللہ کا شکر ہے کہ سیدھا اور سچا راستہ بتاتے ہیں. ہمیشہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جس کو جہاں مناسبت ہو، بلکہ ہمارے حضرت کی تو اخلاص کا عالم یہ تھا کہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے خود بھی یہ دعا فرمائی اور ہمیں بھی یہ سکھایا کہ یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ جس کو مجھ سے مناسبت ہے اس اور مجھ سے نفع کی اس کو امید ہے، اس کو مجھ سے نفع کی امید ہے، اللہ اس کو میرے پاس بھیج دیجیے، اور جس کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے اس کو اس کی مناسبت والی جگہ پر بھیج دیجیے. ہمارا کتنا بڑا اخلاص ہے کہ یہ کوئی مجمع لگانے کا نہیں ہے راستہ کہ مجمع زیادہ ہوگا تو اللہ کے یہاں زیادہ مقبولیت ہوگی یا لوگوں میں شہرت ہو جائے گی، نہیں. ایک آدمی بھی اگر بن جائے ہمارے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، بس ہمارا بیڑا پار ہے. اصل مقصود ہے اللہ کو خوش کرنا. ایک لاکھ کا مجمع ہو، اللہ خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے، تو پھر ہمارے یہ ایک لاکھ کا مجمع قیامت کے دن کس کام کا ہوگا؟ اور اگر ایک ہی آدمی بن گیا خدا کے فضل سے، چلو مانا کہ ایک آدمی بھی نہیں بنا، ساری عمر محنت، بھائی تم کیا ہر بار کھلاتے رہتے ہو، خلل ڈالتے ہو کام میں، ایک طرف کہو کہ بیٹھو یا ہلو نہیں، سکوت سے بیٹھے. بچے ہیں چھوٹے، وہ نہ سمجھے، تم ان کو اپنے عمر کے برابر سمجھتے ہو کیا؟ بچے اسی طرح کرتے ہیں، پاپا ان کے اوپر. کیا بات ہوتی ہے، دیکھو ذہن سے نکل جاتی ہے. ہاں اصل مقصود اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اور راضی کرنا ہے. ایک آدمی بھی نہیں بنا لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہیں کہ ساری عمر محنت کی، کام بظاہر نہیں بنا لیکن حقیقت میں کام بن چکا، کہ اللہ تعالیٰ خوش ہیں کہ میرا بندہ لگا ہوا ہے میری محبت کو پھیلانے میں، میری رحمت کے بیان میں لگا ہوا ہے، کوشش کر رہا ہے. بس وہ ان کو پیار آ گیا کہ یہ ہمارے اوپر پیار آ گیا، کسی بھی ادا پہ کسی بھی بات پہ وہ خوش ہو گئے. وہ مالک ہیں، مالک یوم الدین ہیں، کسی کی معمولی سی ادائے محبت پہ خوش ہو گئے، بس کام بن جائے گا. تو یہ مجمع لگانے کا راستہ نہیں ہے، نہ ہی پھنس جانے کا راستہ ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کسی کو ایسا لگے کہ بھائی یہ میری جگہ مناسبت کی نہیں ہے، مجھے یہاں فائدہ نہیں ہو رہا. اور فائدہ ہونے کی علامت بھی ہمارے حضرت نے بتا دی کہ بھائی اللہ کی محبت بڑھتی جائے، دنیا کی محبت گھٹتی جائے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونے لگے اور اللہ کی محبت دل میں گھر کرنے لگے، آخرت کی فکر کرنے لگے. اصل فائدہ یہی ہے. اخلاق حمیدہ آتے جائیں، اخلاق رذیلہ یعنی تکبر عجب اور اپنا پندار اور شہوت کے امراض اور حسد کا مرض، بدگمانی کا مرض، ان امراض کے اندر نفع ہونا شروع ہو جائے، صحت ہونی شروع ہو جائے اور اللہ کی محبت بڑھتی جائے، دنیا کی محبت گھٹتی جائے، تو یہ ہے اصل راستہ. اگر یہ چیز نہیں ہے تو بھائی اللہ والوں سے دنیا بھری پڑی ہے الحمدللہ، بس یہ دیکھ لو کہ بھائی سنت اور شریعت کا وہ تابع ہو اور جو ہے وہ کسی اللہ والے کا اجازت یافتہ ہو، اس کا ہاتھ پکڑ لو جہاں مناسبت ہو. بعض لوگوں کو اشعار سے مناسبت نہیں تھی، وہ گھبراتے تھے اشعار سنتے ہوئے، تو لیکن ایک میرا دوست بھی ہے، اس نے بھی مجھے ایک دفعہ کہا کہ جو وہاں حضرت والا رحمہ اللہ کے مجلس میں آتا تھا تو مجھ سے کہا کہ مجھے اشعار میں کچھ مزہ نہیں آتا بلکہ مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے. میں نے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تم آتے رہو انشاءاللہ خود ہی ٹھیک ہو. اس کے اگلے دن سے کہنے لگا کہ جب سے تم نے کہا اس دن سے مجھے اشعار سے انتہا درجے کی محبت ہو گئی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کسی کو مناسبت نہ ہو تو وہ کوئی دوسرا دروازہ دیکھے، پڑا نہ رہے وہاں، کیونکہ وقت ضائع ہو رہا ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب تک مناسبت نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. مناسبت ہے نہیں اور وہاں آنا جانا اس کا ہے تو ہر وقت جی گھبرا رہا ہے، جی میں وہ بات نہیں پیدا ہو رہی، محبت پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے. ہمارے تو فرماتے تھے کہ امت کے ایک فرد کا بھی وقت ضائع کرنا میں جرم عظیم سمجھتا ہوں. اس لیے جس کو مناسبت نہ ہو وہ فوراً کوئی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں اس کو مناسبت ہو. بس یہ دیکھ لو کہ سچا ہو نظرانے حلوے مانڈوں کا لالچی نہ ہو، کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو اور متبع سنت اور شریعت بھی ہو. غرض یہ کہ تھوڑی بہت سبحان اللہ ماشاء اللہ کی آواز ہمارے تو بھی سروت صاحب نہیں ہے، ورنہ اتنی ڈانٹ پلاتے یہ پتہ چل جاتا. وہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈنڈے سے ابھی مار دیں گے اگر سبحان اللہ نہیں کہا. پہلے سے سبحان اللہ کہلوائیں گے، اب لوگ مری ہوئی آواز سے اگر کہہ دیا لوگوں نے سبحان اللہ تو اور زور سے کہو، پھر وہ کہتے ہیں ذرا زور سے اور زور سے کہو. تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کچھ تو کہہ دینا چاہیے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہے کہ یہاں مناسبت نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی شکایت کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، پھر ایسی جگہ جانا چاہیے جہاں مناسبت ہو. یہ جان کر جان ہم تمناؤں کی آرزوؤں کی جان اللہ تعالیٰ کی ذات، جانے تمنا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. ارشاد فرمایا جن تمناؤں کی آرزوؤں کی جان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب یہ جان لیا کہ وہ اس سے خوش ہیں، یعنی ہمارے ترک گناہ سے خوش ہیں کہ ہم نے یہاں دل توڑا، اپنا یہاں دل توڑا، نظر اٹھانے کا دل چاہ رہا تھا لیکن ہم نے نظر نہیں اٹھائی، موبائل پاس پڑا ہے دل چاہ رہا ہے اس میں کچھ رنگین چیزیں دیکھ لیں ذرا دل بہلا لے، لیکن اللہ کے خوف سے رک گیا تو ہم ترک تمنا تک پہنچ گئے، تمنا ہوئی کو ترک کر دیا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. یہ خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شعر سن کے کہ خواجہ صاحب بہت بہترین پائے کا شعر ہے آپ نے کہا ہے، میری جیب میں اگر 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں آپ کو وہ انعام میں دیتا. تو ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ کو بھی طائف صاحب کا ایک شعر بہت پسند آیا، تو حضرت نے بھی یہی فرمایا ایک دفعہ کہ بھائی میرے پاس 1,00,000 ہوتا تو میں آپ کو انعام میں دے دیتا. تو ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں شاہ ضیاء اللہ ان کا نام ہے، تو مزاح میں ان کو شاہ ضیاء بھی کہتے ہیں، تو وہ خدمت بھی کرتے تھے، بھائی برام سے بیٹھ جاؤ کیا ہو گیا ہے. تو بعض نئے لوگ آتے تھے تو خانقاہ میں آواز لگتی تھی بھائی شادی سے کہنا جلدی چائے لے آؤ، نئے لوگ سوچتے تھے کہ یا اللہ یہ یہاں عورت کہاں سے آ گئی، جہاں خلاف نامحرموں کے خلاف بات ہو رہی ہے تو یہ شادی کہاں سے آ گئی. اب جب وہ شادی چائے لے کے آئی تو پتہ چلا کہ وہ تھی نہیں تھا. تو وہ ماشاء اللہ بڑے حاضر جواب اور بہت ہی ہنسمکھ آدمی ہے، بہت ہی خوش دل آدمی ہے، جو ان سے ملتا ہے خوش ہو جاتا ہے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو وہ یہ بات جب ہمارے حضرت نے فرمائی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ نے، تو وہ بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا میر صاحب اگر 1,00,000 نہیں تو جو ہے جیب میں وہی دے دیں. غرض یہ شعر خواجہ صاحب کا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، یعنی تمام آرزوؤں کو ہم نے توڑ دیا اور تمام آرزوؤں کا ہم نے خون کر دیا. تو اللہ کے دل غیر اللہ سے خالی ہو گیا، غیر کی آرزو سے خالی ہو گیا، گناہوں کی آرزو سے خالی ہو گیا، تو اللہ اب تو آپ اس گھر کو آپ دل کو اپنا گھر بنا لیجئے. تو فرمایا کہ ہم آتے آتے ترک تمنا، یعنی ہوتے ہوتے ساری تمناؤں کو ترک کر دیا، اب ایک بھی ناجائز خواہش دل میں نہیں رہی جو اللہ کی مرضی کے خلاف تھی. ماشاء اللہ. جناب طائف صاحب نے اگلا شعر سنایا تھا، تو یہ شعر سنایا تھا، یہ جان کر جان تمنا ہے میں خوش خوش ہم آتے آتے ترک تمنا کا گئے. آخری شعر ہے، جو جوش لگل تھے ساڑھے دریا تکا گئے، دریا تک پہنچ گئے، یعنی جو اپنی حرام خواہشات میں ہلاک ہو رہے تھے اور روحانی موت ان کی واقع ہونے والی تھی، اگر ایسا پیاسا دریا کے ساحل تک پہنچ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بس جب ساحل دریا پر پہنچ گیا تو مرنے سے پہلے اپنے مسیحا، وہ دریا اس کے لیے مسیحا ہے، یعنی موت واقع نہیں ہوئی، پانی مل گیا، ورنہ زندگی ختم ہو جاتی۔ تو شیخ کی ذات ان تشنہ لبوں کے لیے ساحل دریا ہے جس کو پی کے انہیں نئی حیات ملتی ہے۔ جو تشنہ لب تھے ساحل دریا کا گئے، جو تشنہ لب تھے ساحل دریا کا گئے، مرنے پہلے اپنے مسیحا تک آ گئے، مرنے پہلے اپنے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ سے نوازش فرمائے، اور اپنی مناسبت کے جس نے اب تک کسی سے تعلق نہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد اپنی مناسبت کی جگہ جڑنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی توفیق دے، اور اپنے نفس کو پابند کرنے کی توفیق دے۔ اصل میں کام بنتا ہے اپنے نفس کو پابند کرنے سے، اور نفس جب تک پابند نہیں ہوتا جب تک آزاد پھرتا رہتا ہے، اور جب کسی کے ہاتھ میں وہ قید ہو جاتا ہے اور تھوڑے عرصے کچھ مجاہدہ کر لیتا ہے، کچھ مشکل اٹھا لیتا ہے، تو پھر آگے اس کو آسانی ہو جاتی ہے، مزیداری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جن بڑے بڑے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے مومن کے لیے، تو وہ تقویٰ اصل اس کی روح تقویٰ ہے، کہ جتنا تقویٰ ہوتا چلا جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اس قدر انعامات سے نوازیں گے، اور غیر متقی آدمی ان انعامات کو نہیں پا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے تقویٰ کے حصول کی آسانی اور سہولت کے لیے دو چیزیں ہمارے شیخ فرماتے تھے، کہ رمضان المبارک میں روزے کا مقصد بھی ہے تقویٰ، لعلکم تتقون، اللہ نے روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور اسی طرح سے یہ اولیاء اللہ کی جو وہ ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ رہنا، اولیاء اللہ کی صحبت، کونوا مع الصادقین، یہ اس کے یہ بھی ذریعہ ہے تقویٰ کا۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ پورے کا پورا اس میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیک صحبت میں رہے، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہے، اپنے شیخ و مربی کی صحبت میں رہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ عام مومن بھی اللہ والا ہوتا ہے، اب جس درجے کا بھی ہوتا ہے لیکن اللہ والا ہوتا ہے، ایمان والا صاحب نور ہوتا ہے، جب اس کی صحبت بھی مفید ہے تو اپنے شیخ و مربی کی صحبت میں رہنا کتنا زیادہ مفید ہوگا۔ تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سہولت کے لیے ڈبل انجن لگا دیا ہے، جیسے پہاڑ پر ٹرین چڑھتی ہے تو اس کا ایک انجن آگے لگایا جاتا ہے تو ایک پیچھے سے اس کو دھکیلتا بھی ہے، اس طرح پوری ریل جو ہے پہاڑ پہ چڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں یہ ڈبل انجن لگا دیا ہے، تو اس میں نیک صحبت کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، کہ نیک صحبت کا بھی مقصد تقویٰ حاصل کرنا اور روزے کا مقصد بھی تقویٰ حاصل کرنا۔ بڑے بڑے علماء، محدثین اور فقہا حضرات نے، اولیاء کرام نے رمضان المبارک میں اپنے محبت کرنے والوں کو، محبین کرام کو جمع فرمایا ہے اس مہینے میں، اور حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے تو سات سات سو ہزار ہزار کا اعتکاف ہوا کرتا تھا رمضان المبارک میں۔ تو اس لیے اس مہینے میں خاص اہتمام کرنا چاہیے نیک صحبت کا، اور جو آدمی اس مہینے کے اندر، بزرگوں نے فرمایا ہے اور تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے، کہ جو اس مہینے محنت کر لے گا تو یہ تقویٰ فی رمضان اس کا تقویٰ فی کل زمان کا ذریعہ بن جائے گا، یعنی یہ ایک مہینہ جو ہے انشاءاللہ تعالی بقیہ گیارہ مہینے کے لیے تقویٰ کا ذریعہ بن جائے گا، جو اس مہینے پوری محنت کر لے، اور جب انسان مسلسل صحبت میں رہے گا تو انشاءاللہ یہ ہمیشہ عمر بھر کے لیے تقویٰ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کو پورا پورا وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک مسئلے کی وضاحت کرنی ہے، گزشتہ کچھ عرصے پہلے یہ موضوع کے انڈوں سے متعلق کچھ بات ہوئی تھی، ممکن ہے کہ یہ نشر بھی ہو گئی ہو، تو اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کہ موضوع کے انڈے کے اوپر اگر نجاست لگی ہو، ظاہری نجاست، پیخانہ وغیرہ، بیٹھ یا خون، تو وہ تب تو ناپاک ہوتا ہے، اور میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا تھا کیونکہ طبعاً تو ہے ہی اس سے کراہت, لیکن یہ مسئلہ تو مسئلہ ہوتا ہے, تو پاک کو ناپاک نہیں کہہ سکتے, ناپاک کو پاک نہیں کہہ سکتے. اس لیے اگر میں نے یہ کہا ہے کہ مرغی کا انڈے کے اندر جو رطوبت لگی ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے, تو وہ یہ بات صحیح نہیں ہے, بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ رطوبت جو بیٹ وغیرہ کے علاوہ ہوتی ہے, بیٹ اور خون وغیرہ ناپاک چیز کے علاوہ, تو وہ رطوبت پاکی کے حکم میں ہے. البتہ انڈوں کو دھو کر ہی استعمال کرنا احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کو دھو لیا جائے. ایک تو یہ کہ اس کے اوپر کون تحقیق کرتا ہے اتنی کہ کہاں بیٹ کے ذرات لگے ہوئے ہیں یا نہیں, اور بعض اوقات اس پہ خون لگ کے سوکھ جاتا ہے جس کا دھبا بھی نظر آتا ہے اگر غور سے دیکھیں. بہرحال جو کچھ بھی بات ہے, اصل وضاحت یہ کرنی ہے کہ رطوبت جو انڈے کے ساتھ ہوتی ہے وہ پاکی کے حکم میں ہے, البتہ اس کو دھو کر ہی استعمال کرنا اچھا ہے. تو بس یہ بات مجھے وضاحت کرنی تھی کہ میں نے جو کہا تھا کہ رطوبت ناپاک ہے, تو اگر ایسا کہا تھا تو یہ بات صحیح نہیں ہے, بلکہ وہ رطوبت جو ہے وہ پاکی کے حکم میں ہے. اچھا بھائی, دعا کر لو اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا عرض کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اپنی رحمت سے, اور اللہ تعالیٰ کائے کی تمہارے حفظ کی, تم حفظ کر رہے ہو, کرو گے؟ اچھا ماشاء اللہ, شاباش. ناظرہ پڑھ لیا تم نے؟ ہونے والا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ میری بھتیجی کا بچہ ہے ماشاء اللہ, یہ حفظ کرنے کا ارادہ اس کا ہے. اور بھی جو بچے یہاں آئے ہیں جو حفظ کر رہے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ماشاء اللہ, یہ سب ایسے ہی بچوں سے ہیں, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ ان سب کو حفظ کی توفیق بھی دے اور حافظ بعمل بنائے. اصل بات عمل کی ہوتی ہے کہ قرآن سینے میں ہے لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہو, اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ نصیب فرمائے. قرآن پاک سینے میں ہو تو اس پر عمل بھی ہو, اور ایسے ہی والدین کے لیے جو باعمل حافظ ہوگا, اسی کے والدین کے لیے جو احادیث میں انعامات آتے ہیں کہ والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جو جس کی جو سورج کی روشنی کو بھی شرمائے گا, تو وہ انہی والدین کے لیے یہ انعام اور بشارت ہے کہ جو باعمل ہوں. اور پھر ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب والدین کے ساتھ ایسا معاملہ ایسا انعام ہوگا تو پھر اس حافظ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا, تو کیا تصور کرتے ہو کہ اس حافظ کے ساتھ کیا ہوگا. اصل میں جنت کی جتنی نعمتیں ہیں, جتنے انعامات ہیں, جتنی بشارتیں ہیں, ہم یہاں اس کا ایک خاکہ سا بنا سکتے ہیں. حقیقت میں تو جب ہی پتہ چلے گا جب وہ انعامات سامنے ہوں گے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہی تعلیم دی ہے کہ بھائی وہاں اتنے بڑے بڑے انعامات ہوں گے. حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو جب انسان قیامت میں اپنے نیک اعمال کے انعامات دیکھے گا تو حسرت کرے گا کہ کاش مجھے ایسی سینکڑوں زندگیاں اور مل جائیں اور میں وہ سب کی سب اللہ پہ فدا کر دوں. اور یہ مفہوم ہے حدیث کا. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر انسان پیدائش سے لے کر مرنے تک, پیدائش سے لے کر مرنے تک بالفرض مسلسل سجدے ہی میں پڑا رہا, مسلسل سجدے میں, یعنی مراد یہ ہے کہ اتنی اطاعت کی ہے اس نے کہ کوئی لمحہ اللہ کی اطاعت اور یاد سے خالی نہیں, تب بھی اس کو قیامت کی میں حسرت ہوگی. تو ہم تو اللہ تعالیٰ میں اپنی بات کرتا ہوں, اللہ مجھے معاف فرمائے کہ کس قدر غفلت ہے, اللہ تعالیٰ ہماری غفلت کو بھی دور فرما دے, اور ان بچوں کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نیک خواہشات کو پورا فرمائے, اور ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے, اور ہمارے بھی الحمدللہ جو بیٹا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے بیٹے کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, اور ہم سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محروم نہ فرمائے, ہر مسلمان اور ہماری اولادوں کو, بلکہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ جلد فرما لے اور نیک راستے پر چلا دے, ہم سب کو اولیاء اللہ اولیاء اللہ بنا دے, اپنا ولیوں میں شامل فرما لے اپنی رحمت سے, اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام دنیاوی ضروریات کو بھی جائز ضروریات کو پورا فرما دے. ہر مسلمان کو مجھ سمیت اللہ تعالیٰ روزی میں خوب خوب برکت عطا فرما. جتنے بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ سب بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، اور اس روزی میں خوب کشادگی اور وسعت اور برکت نصیب فرما، اور تمام بیماروں کو اللہ پاک شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کی بیٹی بھی شدید علیل ہے، اب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کچھ بہتری آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس سے بھی صحت یاب فرمائے. اور جتنے بھی بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے یا نہیں بھی کی یا تمنا رکھتے ہیں، نہیں بھی تمنا رکھتے، اے اللہ ہر مسلمان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، اور ہماری سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما. جس کو کوئی پریشانی ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اور غموں کو دور فرما، جس کو کوئی غم ہے پریشانی اللہ اس کو دور فرما. اور اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما، اور اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اور اے اللہ کسی خیر سے محروم نہ فرما، اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، چاہے وہ جن ہو، جادو ہو، یا کوئی عمل بد ہو یا نظر بد ہو، اے اللہ سب سے ہماری حفاظت فرما، اور جو ہے تو اس کو دور فرما. اور اے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ سے نواز دے، اور اے اللہ جس کو کوئی کسی قسم کی پریشانی ہو، مقروض ہو، اے اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے، اور جس کسی نے کسی کا پیسہ دبا رکھا ہے اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، اور اس کو اے اللہ فکر آخرت دے، اپنا خوف دے کہ وہ جن جو قرض خواہ ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کر دے اور پیسہ واپس دے دے. اور جس قسم کی بھی پریشانی کسی کو، اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، اور اس مبارک مہینے کی برکت سے اے اللہ تعالی ہم سب کے جو ہے ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما، اور ایسا تقوی ہم کو نصیب فرما کہ ہم کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اور اے اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان پریشان ہیں، ظلم ہو رہا ہے ان کے پر، اے اللہ ظالموں کو یا تو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے، توبہ ان کے مقدر میں نہیں ہے، اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے، اے اللہ ان کو ذلت ناک شکست سے دوچار کر، اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، ان کی طاقتوں کو چکنا چور کر دے، ان کے نشے کو چکنا چور کر دے، اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، اے اللہ ان کو برباد کر دے، جس طرح وہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں اے اللہ ان کو تو برباد کر دے، مسمار کر دے. اور اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما، ان کو شان و شوکت عطا فرما، ان کو خوف سے اور بھوک سے نجات عطا فرما، اللہ ان کو خوف اور بھوک اور خوف سے اللہ نجات عطا فرما، اے اللہ ان کو ان پر آسمان سے اللہ نعمتوں کا نزول فرما، اے اللہ اپنی عجائب قدرت ہم کو دکھا، اے اللہ مدد و نصرت فرما، اے اللہ جہاں کہیں بھی دنیا میں، نہ صرف فلسطین بلکہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد و نصرت فرما. اللہ ہم سب کو ان کی امداد کے لیے دعاؤں سے، مال سے، جان سے، جس طرح بھی ہو سکے اے اللہ ہمیں ان کی امداد کی توفیق عطا فرما. کسی شعبے میں اللہ ہمیں محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم.